اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات الله
صل على محمد وعلى محمد
فرش عزا سے صاحب فرش عزا کو یاد کرتے ہوئے سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله حضرت محترم خداوند عالم سورہ آل عمران کی اس آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، صبر و استقامت سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرو، دشمن کے مقابلے میں مورچہ بند رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ شاید تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت محترم، عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ خداوند عالم صاحبان ایمان کو صبر و استقامت کی تلقین کر رہا ہے، ذاتی حیثیت میں بھی، انفرادی حیثیت میں بھی، اور صبر و استقامت کی ایک دوسرے کو تلقین کی تاکید بھی فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی صبر و استقامت کی، شجاعت کی، ڈٹ جانے کی، ریزسٹنس کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ اور ذہن گرامی آگے فرمایا ورابطو، اور مرابطہ کرو۔ مرابطہ کرنا یعنی محافظت کرنا، حفاظت کرنا، بارڈرز کے اوپر جو محافظ کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرابط۔ جو وطن کی سرحدوں کا محافظ ہو اسے مرابط کہتے ہیں۔ مرابط چاہے حالت جنگ ہو چاہے حالت امن ہو، اس پاسدار، اس محافظ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے سرحد نہیں چھوڑنی، گن اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب چاہے 50 سال وہ گن نہ چلائے لیکن گن پکڑے ہوئے ہیں، مورچے میں ڈٹا ہوا ہے، بارڈر لائن پر چوکس کھڑا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے اس بارڈر لائن کی، ہماری باؤنڈری کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کوئی کہے بھائی فرض کر لیجئے ایک ملک کی سرحد دوسرے ملک، بھائی بعض دفعہ دشمن بارڈر ہوتے ہیں، دشمن بارڈر پر تو محافظ کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر دوسرے ممالک جہاں دوستیاں ہیں آپس میں تو وہاں پہ بارڈر پہ پولیس فوج نہیں ہونی چاہیے، محافظ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں اذان گرامی، تمام ممالک کے اندر تقریباً یہی اصول ہے کہ چاہے امن کا موقع ہو چاہے جنگ کا موقع ہو، ہر ملک اپنے سرحدوں کی محافظت کے لیے پاسداروں کا انتظام کرتا ہے۔ چاہے 50 سال جنگ نہ ہو، دوستی ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو، پھر بھی بارڈر کی حفاظت ضروری ہے۔ تو ذرا گرامی وہ شخص کہ جو حالت جنگ میں بھی اور حالت امن میں بھی بارڈروں کی حفاظت کرتا ہے اسے مرابط کہتے ہیں۔ آپ سوچیں قرآن مجید نے کیا کہا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے صاحبان ایمان صبر و استقامت سے کام لو انفرادی طور پر، وصابروا اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت و شجاعت کی تلقین کرو، اور کیا کرو، اور مرابطہ کرو، یعنی اسلام کی سرحد کی محافظت کرنا ہے۔ چاہے دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہو، چاہے ظاہری طور پر دشمن حملہ نہ کرے، ہاتھ میں ہمیشہ تمہارے ہتھیار ہو اور سرحدوں کے محافظ بن کے رہو۔ یہ قرآن مجید کا اذان گرامی ایک ابدی پیغام ہے کہ کبھی صاحبان ایمان کو کبھی مورچے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ بارڈر لائن کے اوپر کھڑے ہونا ہے، ہمیشہ دین کی، اسلام کی، مکتب کی حفاظت کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے، مورچہ بند رہنا ہے۔ اور جان گرامی علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے ان دونوں اصطلاحات میں، یعنی صابروں میں اور رابطوں میں، ایک بہت بنیادی فرق یہی بیان کیا ہے کہ رابطوں میں بھی صبر و استقامت موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ بھئی ایک مجاہد جو بیچارہ، ہم تو یہاں شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جنگل ہے، صحرا ہے، بیچارہ کھڑا ہوا ہے، وہ تنے تنہا کھڑا ہوا ہے، چند سپاہی ہیں کہ جو پورے اس کی بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ازان محترم علامہ طباطبائی نے کہا کہ دیکھو مرابطہ میں اور صابروں میں ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ صابروں یعنی ایک دوسرے کو جو صبر و استقامت و شجاعت کی تلقین کرنی ہے، یہ تلقین اور یہ صبر شدائد، مشکلات اور مصائب کے موقع پر ہے کہ جب مشکلات پڑے تو ڈٹ جاؤ، دوسروں کو بھی کہو تم بھی ڈٹ جاؤ۔ لیکن اذان کرام میں مرابدہ جس کے اندر بھی صبر و استقامت پائی جاتی ہے، مرابدہ عام ہے. کس سے عام ہے؟ چاہے شدائد ہوں، مصیبتیں نازل ہوں، چاہے جنگ مسلط کی جائے یا نہ کی جائے، حالت امن میں بھی تم نے مرابطہ کرنا ہے، یعنی صبر و استقامت سے کام لینا ہے. خود اذان گرامی جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بارڈرز کے اوپر جو حفاظت کرنے والے ہیں مادر وطن کی، آپ سوچو خود کھڑا ہونا استقامت کی دلیل ہے، شجاعت کی دلیل ہے. استن تنہا صحرا کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ کے اندر اذان گرامی بارڈرز کے محافظوں کے لیے دعا کی ہے. ہم دیکھیں کتنے غافل ہوتے ہیں اذان گرامی، ہم اپنے بارڈرز کے اوپر کھڑے ہوئے محافظوں سے غافل ہیں، لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اذان گرامی آپ دیکھیں کون سا زمانہ ہے، یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا حفاظت کر رہا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، قصور تو یزید کا ہے، قصور تو ظالم کا ہے، لیکن وہ جو تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے بارڈرز کی، اس کے لیے امام سجاد دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وطن کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ زمین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے. اذان گرامی کبھی ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے اپنے ارد گرد کے مسائل سے. ہم جیسے میں نے کل عرض کیا تھا اذان گرامی، ہم انفرادی سوچوں سے باہر نکلیں، اجتماعی سوچ رکھیں، اپنے افق کو روشن کریں، براڈ مائنڈڈ بنیں، محدود نہ ہوں اپنی ذات تک، اپنے محلے تک، اپنے علاقے تک، اپنے شہر تک. بھائی اس شہر سے باہر نکلو، ان بتوں کو توڑو. بت شکنی کرنا ضروری ہے، یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں. کبھی ذات کا بت ہے، کبھی خاندان کا بت ہے، کبھی شہر پرستی کا بت ہے، کبھی صوبہ پرستی کا بت ہے، اور کبھی وطن پرستی کا بت ہے. دیکھو ہم بت پرست نہیں ہیں بلکہ توحید پرست ہیں. لہذا اذان گرامی مورچہ بند رہنا اللہ نے واجب قرار دیا، اور کس کو کہا ہے؟ مولانا صاحب کو کہا ہے. ہم سوچتے ہیں بھائی اسلام کی حفاظت یا امام زمانہ کے ذمے ہے یا مولانا صاحب کے ذمے ہے. مولانا صاحب چھٹی پہ چلے جائیں تو پتہ چلا جناب اسلام تعطیل ہو گیا. قرآن مجید نے کیا کہا؟ کہا یا ایہا مولانا حضرات اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ کہا ہے؟ نہیں. کہا یا ایہا الذین آمنوا، آپ سب صاحبان ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، سب علی ابن ابی طالب کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سلامت رکھے تمام علی کے چاہنے والوں کو، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو جانے گرامی یہ نہیں کہا کہ یا ایہا العلماء، نہیں، کہا یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان رابطو، مورچہ بند رہو. یعنی مجھ سے بھی خطاب ہے، آپ سے بھی خطاب ہے، فردن فردن معاشرے کے ہر صاحب ایمان سے خطاب ہے. اسلام کی ذمہ داری ہے جانے گرامی فقط علماء پر نہیں ہے کہ جو امامہ پہن لے کہ جی بس اس کی ڈیوٹی ہے اسلام سنبھالنا، اسلام کی حفاظت کرنا. نہیں، مولانا کی زیادہ ڈیوٹی ہے، لیکن آپ لوگ بھی اذان گرامی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر شخص اس ڈیوٹی پر ہے، ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ افسران ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیچے افراد ہوتے ہیں، لیکن افسران اور نیچے کے اہلکاروں سے مل کر ہی تو فوج بنتی ہے نا اذان گرامی. خالی افسر کھڑا ہو جائے سرحد کی محافظ کر حفاظت کرنے کے لیے تو پھر وطن پہ فاتحہ پڑھیا، ایسا ہی ہے نا زانی گرامی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہیں پیچھے والے لوگ، میرے ساتھ ہیں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد والے.
صلی اللہ محمد والے محمد.
رمضان محترم خطاب صاحبان ایمان سے ہے، یعنی معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اگر وہ صاحب اسلام ہے، صاحب ایمان ہے، سرحدوں کی محافظت، اسلام کے سرحدوں کی محافظت اس کی ذمہ داری ہے۔ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر مولانا حضرات پہ واجب ہے؟ صرف نہیں، سب پہ واجب ہے۔ بھائی مولانا چونکہ اہل علم ہیں ان پہ ذرا زیادہ واجب ہے، لیکن آپ لوگ بھی مستثنا نہیں ہیں، ہر شخص موظف ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ کربلا فقط امام حسین تنہا نہیں گئے تھے، اپنے ساتھ جو جو رستے میں ملتا گیا کہا آ جاؤ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایزانی کرائے مفسران قرآن بھی تھے، فوجی بھی تھے، اور کون تھا؟ اور ایک فوجی تھا، اس کو بھی دعوت دی۔ تو زانی گرامی، معاشرے کے ہر طبقے کو اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اور اس میں سے ایک مشترک ترین ڈیوٹی یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے مورچہ بند رہنا ہے۔ یہ ایک انقلابی معنی ہے زانی گرامی، یہ انسان کے اندر بیداری اور جذبہ پیدا کرنے والا معنی ہے جو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علماؤنا مرابطون فی الثغر، ہمارے علماء ہمارے اسلام کی، ہمارے مکتب کے سرحدوں کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ علماء ہمارے مکتب کے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ علماء کا کام کیا ہے؟ سرحدوں کی محافظت کرنا، اسلام کی محافظت کرنا، دین کی محافظت کرنا۔ زانی گرامی، یہ 1400 سال جو گزرے اور آج اسلام اور مکتب تشیع، جسے ہم کہتے ہیں خالص محمدی اسلام، یعنی وہ اسلام جو قلب اثر رسول خدا پر نازل ہوا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجے نا محمد والے۔ یہ اسلام خالص شکل میں زانی گرامی جو آج ہم تک پہنچا ہے، مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، خوب آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی جدوجہد کی، اپنی کوششیں کی، قربانیاں دیں، لیکن زانی گرامی جہاں آئمہ نے قربانیاں دی ہیں، وہاں آئمہ کی شاگردوں نے، یعنی علماء نے، فقہا نے، محققین نے حضرت گرامی اس راہ میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں آپ حضرت گرامی، آج میں جو یہ حدیث میں نے تلاوت کی، صحیح، اور احادیث میں پڑھوں گا، پاکستان کے ہر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہر عالم اور ذاکر جو احادیث آئمہ کی تلاوت کر رہا ہے، کہہ رہے قال الباقر، قال الصادق، قال الکاظم، اللہ اکبر۔ زانی گرام، خوب یہ جو کہا کہ ہمارے آئمہ کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیثیں ہم تک کیسے پہنچی، کیسے پہنچی ہیں زانی گرامی؟ کس نے ان احادیث کو جمع کیا؟ کس نے ان احادیث کی حفاظت کی؟ کس نے ان احادیث کو، جو پراگندہ تھی، کوئی محدث مصر میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی کوفے میں ہے، کوئی نہ جانے کہاں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے، مختلف بلاد اسلامی کے اندر محدثین پھیلے ہوئے تھے، لوگوں نے احادیث کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ازانی گرامی، ان احادیث کو، اس پراگندگی کو کس نے ختم کیا، کس نے یکجا کیا؟ ازانی گرامی، یہ کمال ہے شیخ کولینی کا، اللہ اکبر۔ اصول کافی جنہوں نے لکھی، فروعِ کافی جنہوں نے لکھی. حضرت محترم اصولِ کافی جو ہماری بنیادی ترین کتاب ہے اور چار بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. کتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر؟ 16,190 احادیث. 16,000 احادیث. خوب آج کل کے نوجوان نیٹ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ سافٹ ویئرس آپ کے پاس ہیں صحیح ہے؟ اب تو قرآن مجید کی تفاسیر سب ایک چھوٹی سی سی ڈی کے اندر, ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر ہزاروں تفاسیر موجود ہیں. بہار الانوار, وسائل الشیعہ, شیخ صدوق کی تمام احادیث کی کتب, سب کی سب ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر موجود ہیں. آپ کلک کرو ہر چیز سامنے آ جائے گی. کتنا آسان ہے, آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوئی. تو چونکہ ہم زحمت نہیں کرتے, بغیر زحمت کے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے نا؟ اور جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ چیز حفظ بھی نہیں ہوتی, اس سے ہم مطلب بھی نہیں سیکھ پاتے چونکہ ہم نے زحمت نہیں کی. لیکن اذان گرامی, میرا سلام ہو علماء تشیع پر, فقہاء تشیع پر, کہ جنہوں نے آج تشیع خالص اور ناب شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچائی ہے. اذان گرامی, شیخ کلینی, شیخ طوسی, علامہ حلی, شیخ مفید, شیخ صدوق, شیخ مفید, اذان گرامی, یہ وہ علماء ہیں, فقہا ہیں کہ جو مرابط تھے, جنہوں نے مکتب تشیع کی حفاظت کی ہے اور پوری امانت داری کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پوری سنجیدگی کے ساتھ. اذان گرامی, اگر فرض کر لو کوئی ہمارا یہ عالم مدینے میں رہتا ہے, اس کو پتا چلا کہ مصر کے اندر ایک شخص ہے کہ جس کے پاس احادیث کا مجموعہ ہے, 5 احادیث اس کے پاس ہیں. اذان گرامی, یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ جناب جہاز کا ٹکٹ کٹواؤ اور مصر چلے جاؤ, وہ زمانہ نہیں ہے. اونٹوں پر سفر کرتے تھے, گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, صحراؤں سے گزرتے تھے, تنے تنہا جاتے تھے. اللہ اکبر. اذان گرامی, آسان نہیں ہے ایک امام صادق کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے, اس امانت الہی کی حفاظت کے لیے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے. آپ سوچیں علامہ مجلسی کہاں سے کہاں تک کا سفر کرتے ہیں, شیخ صدوق کہاں سے کہاں تک سفر کرتے ہیں. اذان گرامی, اصول کافی کے مصنف کتنے محمد احادیث کو جمع کرنے کے لیے شیخ کلینی نے 20 سال لگائے ہیں. اذان گرامی, 20 سال, 20 سال ایک عمر ہے, 2 نسلیں ہوتی ہیں 20 سال کے اندر, یعنی 2 نسلیں شیخ کلینی نے امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کیا. اللہم صل علی محمد. شہید اول اور شہید ثانی, لما الدمشقیہ کے نام سے مشہور ہے. کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کتاب نہ پڑھتا ہو. ہر حوزے کے اندر, ہر مدرسے کے اندر لما پڑھائی جاتی ہے. آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پڑھا ہوا ہے جناب, انہوں نے لما پڑھا ہوا ہے, لما سے اوپر ہے, لما سے نیچے ہے, ایک ہے شرح لما. تو ذہنی گرامی, شہید اول نے ان کی خدمات آپ دیکھیں کہ ایسی کتاب لکھ دی, اس خلوص کے ساتھ لکھ دی کہ اب کوئی علماء کی نسل ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے بغیر فقی بن جائے. اللہ اکبر, یہ خلوص ہے ان کا. اذان گرامی, دقت ہے ان کی, یہ کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم فقی نہیں بن سکتا, مجتہد نہیں بن سکتا. یہ عظمت ہے شہید اول کی اذان گرامی. اور اذان گرامی, آپ دیکھیں کہ اس شہید نے آل محمد کی احادیث اور فقہ کو بیان کرنے کے جرم میں شہادت پائی ہے. کینہ پرور لوگ دشمنان اہل بیت جن کو ایک آنکھ شیعہ علماء نہیں بھاتے تھے، ان کی عظمت ان کو کھٹکتی تھی، حسد کرتے تھے۔ رضوان اللہ علیہم جیسے آل محمد سے لوگ حسد کرتے تھے نا، ایسے ہی آل محمد کے یہ شاگردان بھی محسود تھے، ان سے بھی حسد کی جاتی تھی، لوگ ان سے حسد کرتے تھے، کینہ رکھتے تھے۔ لہذا بادشاہ کے دربار میں شکایت کی گئی کہ یہ شخص مرتد ہو گیا، یہ شخص کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، زندان میں ڈالا جاتا ہے، زندان میں شہید اول رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا، اذان گرامی، ان کو قتل کیا جاتا ہے نہر کے کنارے، اس کے بعد ان کی لاش کو شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پتھر مارو، سنسار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زانی گرامی، اس پہ اکتفا نہیں کیا جاتا، کینہ ہے نا، حقد ہے، حسد ہے آل محمد سے۔ آل محمد سے کینے کا اظہار کس کے ساتھ کریں گے؟ زانی گرامی، آپ کے ساتھ کریں گے نا۔ اب امام زمانہ تو ان کے سامنے آئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آئیں گے تو یہ ان کا سامنا بھی کریں گے، لیکن اب چونکہ امام زمانہ سامنے نہیں ہے تو ان کے چاہنے والوں سے اپنا حسد پورا کریں گے، کینہ نکالیں گے۔ لہذا زانی گرامی، اس پہ اکتفا نہیں کیا، لاش کو لٹکایا، لاش کو سنسار کیا، اور لاش کو سنسار کرنے کے بعد زانی گرامی اس کو آگ لگا دیا۔ اللہ
اکبر۔
شہید اول کی لاش کو جلا دیا گیا، شہید اول کی کوئی قبر نہیں۔ زانی گرامی، آپ دیکھیں، یہ ہیں ہمارے علماء، علماء نا مرابطون فی الصغر، ہمارے علماء اذان گرامی اسلام کی سرحدوں کے محافظ، اس سرحد کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، قتل ہوئے، سنسار کیا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، لاش کو جلا دیا گیا۔ ہم نے کبھی یاد کیا ان علماء کو اذان گرامی؟ کبھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں ہم، کبھی ایک صلوات کا تحفہ بھجوا دیں ان کو۔ تو یہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ کینہ ہے علی ابن ابی طالب سے، یہ کینہ ہے آل محمد سے، جس کا اظہار شیعوں کو قتل کر کے کیا جاتا ہے۔ بھائی علی کو تو کچھ نہیں کر سکتے، بھائی آل محمد بظاہر ان کی مودت واجب ہے، لیکن دل میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، تو کیا کریں؟ تو جو علی علی کرتا ہے اس کا قتل عام کریں گے، جو حسین کی عزاداری کرتا ہے اس کا قتل عام کریں گے۔ اسی پاک سرزمین کے اندر، کل آپ نے خبر سنی ہے زانِ گرامی، کوئٹہ کی سرزمین پر چار شیعہ خواتین کو بے جرم و خطا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ان کو جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ سیدہ کی ماننے والیاں تھیں، وہ علی کی ماننے والیاں تھیں، ان کے دل میں حسین کی محبت تھی، وہ حسین کی عزادار تھی۔ حسین گرامی، کیا ہو رہا ہے؟ کہا شام کا بدلہ لیا جا رہا ہے، شام کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ شام میں انہی تکفیریوں نے، توجہ ہے نا حسین گرامی، شام میں انہی تکفیریوں نے شام پر جنگ مسلط کی، یہ اعلان کر کے کہ ہم علی کی بیٹی کے روزے کو گرا دیں گے، یہ اعلان کر کے گئے شام۔ لیکن عزیزوں، ابھی شیعہ مرے نہیں ہیں، آل محمد کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت جناب ثانیہ زہرا کے روزے کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی, یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھتے تھے کہ بس چند دنوں کے اندر شام پہ قبضہ کر کے ثانیہ زہرا کے روزے کو بمبارٹمنٹ کر کے اڑا دیں گے, جیسے انہوں نے حلب میں کیا, رقہ میں کیا, دیگر انبیاء کے مزارات کو گرایا, علی کی بیٹی کے مزار کو بھی گرا دیں گے. تمہاری بھول ہے. اس وقت کے جوانوں نے یہی تو نعرہ لگا کے شام میں جا کر جناب ثانیہ زہرا کا دفاع کیا تھا کہ عباس آج آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے نوکر موجود ہیں. ثانیہ زہرا کل آپ اسیر ہو گئی تھی لیکن آج ہم اسیر نہیں ہونے دیں گے, کل آپ 72 تھے اس لیے آپ اسیر ہو, لیکن آج ہم دنیا میں کروڑوں لوگ موجود ہیں, کروڑوں لوگ موجود ہیں. دشمنان اہل بیت, استکبار کے ایجنٹ, امریکہ, اسرائیل اور یہودیوں کے ایجنٹوں نے اسرائیل بچانے کے لیے شام پہ حملہ کیا, لیکن اذان گرامی وہ جو داعش تھی, کل آپ دیکھتے تھے نا جس کی ایڈورٹائزمنٹ ایسی کی جاتی تھی کہ جناب بس ساری دنیا کے اوپر ابھی قبضہ ہونے والا ہے, داعش آ رہی ہے, داعش یہ کر دے گی, داعش وہ کر دے گی. ہالی ووڈ کے اندر بننے والی فلمیں اور ہالی ووڈ کے اندر بننے والے کلپس جو سراسر فریب تھا, آج تو دنیا نے ثابت کر دیا, جانے گرا میڈیا نے بیان کر دیا کہ جتنے کلپس بنے ہیں داعش کے وہ سب ہالی ووڈ کے اندر بنے ہیں. امریکہ نے داعش کو مسلط کیا, ابو بکر بغدادی رسول اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے, امریکہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے. لہذا ابو بکر بغدادی خلیفہ بنا امریکہ کے اشارے پر, اور دنیا پر ایک ہیبت بٹھانے کی کوشش کی گئی. لیکن عزیزوں, حسین ابن علی کے ماننے والوں کو جب جلال آیا نا, تو پھر جو دوسروں کو دھمکایا کرتے تھے, دوسروں کو ڈرایا کرتے تھے, کبھی عراق چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, کبھی شام چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, ویسے ہی جیسے زین محترم, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جس طرح سے کعبے کا دفاع کرنا ہم پر واجب ہے, مکہ و مدینہ کا دفاع کرنا ہم پر واجب ہے, جنت البقیع کا دفاع کرنا ہم پر واجب ہے, وہاں ثانیہ زہرا علی کی بیٹی نبی کی نواسی زینب کبریٰ کا دفاع کرنا بھی ہم پر واجب ہے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. خدا نہ خواستہ مکے کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے, ہم واجب سمجھتے ہیں کہ مکے کا دفاع کریں, خانہ کعبہ کا دفاع کریں, مدینہ کا دفاع کریں, مسجد نبوی کا دفاع کریں. جیسے مسجد نبوی کا دفاع کرنا واجب, ویسے جناب زینب نواسی رسول کا دفاع کرنا بھی واجب ہے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی ڈالر دے کر جہادی پالنے والا مسئلہ نہیں ہے کہ امریکہ ڈالر دے اور تم ڈالروں سے جہاد کرو اور جہاد النکاح کرو. یہ امریکہ کا جہاد نہیں ہے, یہ خالص دشمنان اہل بیت کے خلاف حق کا قیام ہے. رضوان گرامی, پاکستان کی سرزمین پر روزانہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں واہی بہانوں کے ذریعے سے. میرا ٹائم ختم ہو گیا رضوان گرامی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, آپ کا نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے, آپ کی رٹ کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان شیعوں کے خلاف ہے,
درود و سلام پڑھنے والے اہل سنت بھائیوں کے خلاف ہے یا کل عدم تنظیموں کے خلاف ہے، دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہے؟ اگر یہ کل عدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہے تو پھر کوئٹہ کے اندر ان کو کیوں آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو انجام دیں، وہ کافرانہ فتوے دیں، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے پر ابھارے دوسرے مسلمان کو؟ کیوں آخر ان کو آزادی دی ہوئی ہے؟ کیوں ان کو اجازت دی ہوئی ہے؟ کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا؟ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ کون سے نیشنل ایکشن کے پلان کی بات کرتے ہو جس میں پر امن نہتے اور محب وطن شہریوں کے اوپر تو دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹی جائے، لیکن تکفیری دہشت گرد دندناتے پھرے شہروں کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ ان مدارس کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگائی گئی جو اب تلک دہشت گردوں کی نظریاتی تربیت کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے قتل عام پر ابھارتے ہیں؟ کیوں نہیں پابندی لگتی؟ کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا؟ اذان گرامی، یہ حکومت اس ملک سے مخلص نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں شیعان حیدر کرار، یہ ماہ محرم ہے، ماہ محرم حسین ابن علی کا مہینہ ہے، یہ ماہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت عزاداری سید الشہداء کو محدود نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت علم عباس کو جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت جلوسوں کے روٹ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کو چار دیواری کے اندر محدود کر دیا جائے۔ رضان محترم، ہمیں اپنی یکجہتی، اتحاد، اپنی یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے عزیز جوانوں، ہمیں مجلس اعظم میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے، ہمیں مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے دل میں مولا کا غم سجائے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہوں، لیکن وہ عزم جو کربلا والوں کا عزم تھا، وہ عزم جو حسین ابن علی کا عزم تھا، اس عزم کے ساتھ ہمیں عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرنی ہے۔ قابل مذمت ہے بلوچستان حکومت، وفاقی حکومت، کہ جو عزاداران سید الشہداء اور خصوصاً ان خواتین کی حفاظت نہ کر سکی۔ عزانی گرامی، بے غیرت ہیں وہ لوگ اپنے اسلاف کے راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے آج خواتین کو نشانہ بنایا، ہماری ناموس کو نشانہ بنایا، یہ تمہاری بے غیرتی کی علامت ہے، بزدلی کی علامت ہے۔ لیکن انشاءاللہ عزانی گرامی، اللہ نے ان کو ماضی میں بھی ذلیل کیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ذلیل ہوں۔ بس وقت ختم ہوا۔ عزاداروں، آج اس حور کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی ماں نے اس کا نام حور رکھا تھا۔ اللہ اکبر، حور ایک عظیم ہستی، حور ایک عجیب کردار ہے۔ جناب حر نے شاہ ولا کا راستہ کب روکا تھا؟ جناب حر نے شاہ ولا کا راستہ کب روکا تھا؟ بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ بہت خوب تاویل کی ہے زانِ گرام حضرت حر کی، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ بس عزاداروں، حر کا لشکر 1000 سپاہیوں کے ساتھ جب حسین کے لشکر کے نزدیک آیا نا، تو حسین نے ایک دفعہ دیکھا کہ حر کے سپاہی تشنہ لب ہیں اور جانوروں کی زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ کہا، بھیا عباس، جاؤ ان سب کو سیراب کرو۔ اللہ اکبر، کریم ابن کریم کا بیٹا ہے نا حسین،
میرا سلام ہو حسین، جس سے یہ برداشت نہ ہو کہ دشمن پیاسا رہ جائے، حتیٰ دشمن کے جانور پیاسے رہ جائیں، تو جب علی اصغر پیاسا ہوگا تو حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اجرکم اللہ. عزاداروں، بس عباس نے سب کو پانی پلایا، جوانان بنی ہاشم نے سب کو سیراب کیا. ایک دفعہ حسین نے کہا کہ عباس دیکھو، جانور جب پانی پیتا ہے نا، تو جب تک تین دفعہ پانی میں منہ دے کر اٹھا نہ لے سیراب نہیں ہوتا، لہذا جانوروں کو سیراب کرنا. مولا قربان جاؤں، جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال ہے، جانوروں کا اتنا احساس ہے. اللہ اکبر. بس عزاداروں، وقت ظہر آیا، حسین مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ اور کس کے ساتھ نماز پڑھو گے، الگ جماعت لگاؤ گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہا حسین ابن علی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. حر نے نماز پڑھی، اذان دی گئی، اقامت دی گئی. ایک دفعہ حسین نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا اے شام کے لوگوں، اے کوفے کے لوگوں، کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ تم لوگوں نے مجھے نامے نہیں لکھے تھے؟ حر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، خاموش تھا. عزاداروں، بس نماز ظہر ادا ہوئی، اس کے بعد وقت عصر آیا، نماز عصر ادا ہوئی. ایک دفعہ حسین نے نامے نکال نکال کے اب جو حور کے سامنے رکھے کہ دیکھو کوفے والوں نے مجھے یہ نامے لکھے ہیں. ایک دفعہ حور کھڑا ہو گیا، کہا کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کو کوئی نامہ نہیں لکھا تھا، میں نے آپ کو کوئی نامہ نہیں لکھا تھا، لیکن ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں. بس عزاداروں، ایک دفعہ علی کے بیٹے نے جب یہ جملہ سنا، کہا کہ حور، تیری یہ مجال کہ مجھے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے کر جائے گا؟ اللہ اکبر. عزاداروں، بس ایک دفعہ حسین نے حکم دیا، سواریاں تیار کی جائیں، عباس اماریوں کو تیار کرو، سواریاں تیار کرو، لشکر تیار ہوا. بس عزاداروں، اب جو لشکر چلنے لگا نا، ایک دفعہ حر جو بڑا شجاع انسان تھا، ایک دفعہ آگے بڑھتا ہے، لگام فرس حسین ابن علی پر ہاتھ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. بس اب جب لگام فرس پر ہاتھ ڈالا نا، بس حسین کو جلال آیا، کہا کہ سکلت کا امک، کہ اے حر، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ میری لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈالے؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ حر کپ کپانے لگا، کہنے لگا کہ واللہ، اگر عرب میں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا، اللہ اکبر، اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا نا، تو میں یہی الفاظ اس کو پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں، لیکن میں کیا کروں، حسین آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ حسین نے حر جیسے پہلوان کو، حسین حر جیسے شیر کو، آخر اس کی ماں کا نام کیوں لیا، کیوں جلال میں لانا چاہتے تھے؟ شاید اسی وجہ سے کہ جب میں اس کی ماں کا نام لوں گا، حر کو بھی حسین کی ماں کی یاد آ جائے گی، عظمت یاد آ جائے گی، یہی اس کی ہدایت کا باعث بنے گا. بس عزاداروں، مذاکرات ہوئے، پھر یہ طے ہوا کہ اب تیسرے راستے کی طرف چلنا ہے، تیسرے راستے کی طرف چلے. بس عزاداروں، میں نے مختصر کر دیا. شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. حر ہے جو کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، بچوں کی آوازوں سے بے چین ہے، اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہے. عزاداروں، بس ایک دفعہ کپ کپاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، بھائی آتا ہے، بھائی آ کر پوچھتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ عرب کا شجاع ترین انسان کون ہے، تو وہ تیرا نام لے گا. حر تو کپ کپا رہا ہے، 72 افراد سے ڈر رہا ہے. کہا نہیں، میں 72 افراد سے نہیں ڈر رہا، بلکہ میں مادر حسین سے ڈر رہا ہوں. ارے قیامت کے دن میں مادر حسین کو کیا جواب دوں گا؟ بس ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلا، کہا کہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں آوازیں آ رہی ہیں. العطاش العطاش، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں، کیا ہم وہی لوگ نہیں ہیں کہ جسے حسین نے سیراب کیا تھا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا تھا؟ عزاداروں، بس صبح کا سورج طلوع ہونے لگا ہے, ایک دفعہ حور اپنے بھائی کو لیتا ہے, اپنے بیٹے کو لیتا ہے, اپنے غلام کو لیتا ہے, کہتا ہے کہ میں جنت قبول کروں گا, جہنم مجھے قبول نہیں ہے. بس عزاداروں اب حسین کے خیمے کی طرف چلنے لگے نا, حور نے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا. اجرکم اللہ, میں وہی ہوں نا کہ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا, میں وہی ہوں نا کہ جس نے لگا میں فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا, میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دو. ہاتھ پسے پشت باندھے گئے, عزاداروں جوتے اتار دیے, آنکھوں پہ پٹی ہے, گلے میں حمائل کی ہوئی شمشیر ہے. بس عزاداروں اب جب یہ چھوٹا سا قافلہ چلا ہے نا حسین کے خیام کی طرف, ادھر سے حسین نے بھی عباس کو بھیجا کہ جاؤ عباس, ہمارا عظیم مہمان آ رہا ہے, قربان جاؤں مولا آپ کے. بس عزاداروں اب جو عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر کی طرف آئے نا, حر نے کہا بیٹا عباس کو بتا دو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم نے توبہ کر لی ہے. عزاداروں بس عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, گلے لگایا حر کو, حر رونے لگے, حر کو لے کے چلے. اب جو حسین کے پاس پہنچے نا, حر نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا حسین ابن علی کے, بس مولا مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مولا مجھے معاف کر دیجیے. عزاداروں بس یہ جملے سننے تھے. ایک دفعہ حسین نے گلے سے لگایا حر کو, کہا کہ حر جا, میں نے تجھے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. اللہ اکبر. عزاداروں بس حر نے ایک جملہ کہا, سنو گے عزاداروں, پرسا دینا ہے بی بی کو. ایک جملہ کہا, کہا کہ مولا اس وقت میں جب میں نے آپ کے لگامے فرس پر ہاتھ ڈالا تھا نا, تو میں نے اس وقت سنا تھا کہ خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اجرکم اللہ, میں نے سنا تھا کہ بیویاں رو رہی ہیں, مجھے اس بات کا بڑا احساس ہے, میں چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی سے معافی طلب کر لوں. ارے کل قیامت کے دن میں زینب کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اجرکم اللہ, بس اجازت ملی, آئے خیام زینب کی طرف, ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کر سلام عرض کرتا ہے, علی کی بیٹی آپ پر سلام, زینب کبریٰ آپ پر سلام. بس عزاداروں ایک دفعہ خیموں سے رونے کی آواز آئی نا, حر نے زمین پر بیٹھ, حر زمین پہ بیٹھ گیا, خاک کربلا سر سے سر پہ ڈالنے لگا, اب جو گریہ کرنا شروع کیا, ایک دفعہ زینب کی آواز آئی, حر جا ہم نے تجھے معاف کیا. بس عزاداروں حر آیا مولا کے پاس آ کر, کہا مولا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا, اور سب سے پہلے میں مرنے کے لیے جاؤں گا, مجھے اجازت دیجئے. مولا تیار نہ ہوئے, کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے, تم تو ہمارے مہمان ہو, تمہیں تو ابھی ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے تھے, لیکن کیا کریں, نہ ہمارے خیمے میں پانی ہے, نہ ہمارے خیمے میں کھانا ہے. عزاداروں ایک دفعہ اجازت ملی, کہا کہ جاؤ. ایک دفعہ حر نے کہا کہ قبل اس کے کہ میں جاؤں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا, بیٹا آیا, بیٹے کو اجازت ملی. اب جو بیٹا گیا ہے نا رن کے اندر, عزاداروں درجنوں افراد کو واصل جہنم کیا, ایک دفعہ آواز دی بابا میری مدد کو آؤ. بس ایک دفعہ حر اٹھا, عقاب کی طرح طرف طرح دوڑنا چاہتا تھا, ایک دفعہ حسین کی آواز آئی, ارے اکبر آگے بڑھو حر کو روک لو, عباس آگے بڑھو حر کو روک لو, ارے قاسم آگے بڑھو حر کو روک لو, ارے بوڑھا باپ ہے کڑیل جوان کا لاشا ہے, بوڑھے باپ سے اٹھایا نہ جائے گا, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یبنا رسول اللہ, ارے کچھ اصحاب کو روک لیا ہوتا. زہر عاشور جب اکبر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے, مولا کون ہوگا جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا, ارے کوئی تو ہو جو حسین کو کہے ارے بوڑھا باپ ہے کڑیل جوان کا لاشا ہے حسین کو روک. اللہ لعنت اللہ علی القوم ماتم حسین.